Mawlana Tanvirul Haq Sahab Thanvi, Tamal Barakatuhum. He is the son of Hazrat Mawlana Ihtisamul Haq Thanvi, Rahmatullahi Ta'ala Alayh, whom most of the elders remember. He had visited our country in the 60s. Hazrat's spiritual side, his bayat was first with Hazrat Mawlana Masihullah Sahab, Masihul Ummat, Rahmatullahi Ta'ala Alayh. And presently his bayat is with Hazrat Alif Billah, Mawlana Hakim Muhammad Akhtar Sahab, Tamal Barakatuhum. We make dua Allah subhanahu wa ta'ala grant him long life and good health. Circular education, just briefly, there's something mentioned here. Hazrat has an MA degree in English, mashallah. And also, his family lineage, his father's side is related to, his father is Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thanvi, Mujaddid Millat's nephew. And his mother is Mawlana Ashraf Ali Thanvi's niece. So both the paternal side and the maternal side linked to Hazrat Mujaddid Millat, Mawlana Ashraf Ali Thanvi Sahab Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. Hazrat is based in Karachi. Presently is the principal of Madrasa Ihtisamiya, that is his father's madrasa, supervising plus minus 1500 under his care, students under his care. And also, for the past 21 years, lecturing at Jacob's Line Masjid in Karachi. Very famous masjid there, where about 15,000 people attend the Jumu'ah. And Hazrat lectures there, qualified at Darul Uloom Karachi. With these few words of introduction, we thank also Mawlana Ahmad Khatrada, coming from Frehid, whose father, Hazrat Mawlana Ismail Khatrada Sahib, is the host of Hazrat in South Africa. Allah Ta'ala reward them for all the services. Ameen. And Hazrat is also staying with Brother Noor Muhammad Suleiman today. Allah Ta'ala reward them. Hazrat is here with his son. So Hafiz Tabshirul Haq Sahib will recite a naat for us. Hafiz Sahib Tashreef Lai. Hazrat, aap bhi darkhaast hai tashreef lai, inshallah yahan tashreef rakhe. The program will be, we'll have...
Ek naat aap sab hazrat ke samne pesh kar raha hoon. Aap sab hazrat ek martaba durood sharif par ye Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammad wa ala ali sayyidina Mawlana Muhammad wa barik wa sallam. Ye jo naat main aapke samne pesh kar raha hoon, یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیف مانی صاحب رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم جامعہ کراچی, یہ ان کا کلام ہے, یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں.
پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے, حرم ہے. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے, حرم ہے. پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے. پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے. پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے,
صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے. پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے. پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے. پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے. پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے. اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے. اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے. پھر بار گئے سید کونین میں پہنچا پھر بار گئے سیدے کونین میں پہنچا یہ ان کا کرم ہے یہ ان کا کرم ہے وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے السلام علیکم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور برادران عزیز یہاں جنوبی افریقہ میں یہ میرا پہلا سفر ہے اور اپنے والد محترم مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 21 سال کے بعد یہاں پر مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوا. میرے میزبان میرے داعی بنونی میں جناب ابراہیم بیرا صاحب اور ان کے رفقا وہ اس سلسلے میں انہوں نے یہ پیش رفت فرمائی اور مجھے اللہ نے یہ دن دکھایا کہ میں آپ جیسے مخلص مسلمانوں کے درمیان حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ابراہیم بیرا صاحب کو اور ان کے تمام متعلقین کو اجر عظیم عطا فرمائے. مجھے یہ اندازہ ہے کہ اب اصل میں زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے اور اتنی روانی سے چل رہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں مسلمان آگے چل کے یہ نہ کہیں کہ اب اسلام بھی کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس جلد سے جلد ہر کام ہو جائے, کسی میں دیر نہ لگے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ لوگ بہرحال مصروف کار ہیں, اپنے اپنے کاموں میں اس وقت بھی کاموں سے فارغ ہو کر آئے ہیں اور صبح پھر اپنے اپنے مشاغل میں لگیں گے. جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جیسے عاشقوں کے سامنے اور مخلصوں کے سامنے بس بولتے ہی چلے جائیں اور گویا اسی طریقے پر وقت گزر جائے, اس لیے کہ دنیا میں مجمع تو بہت سا مل سکتا ہے لیکن عاشق اور مخلصین اگر مل جائیں تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. بہرحال میں اس تقاضے کے مطابق بھی کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں, اور یہ بات میں تمہید کے طور پر عرض کر دوں کہ میں اپنے والد محترم سے جنوبی افریقہ میں جو نام سنتا تھا جگہوں کے, ایک جوہانسبرگ, ایک رسٹنبرگ, ایک ڈربن, ایک کیپ ٹاؤن, بس یہ چار نام ایسے یاد تھے ہمیں جیسے آسمانی کتابوں کے نام یاد تھے. جس طرح چار اماموں کے نام یاد ہیں, جس طرح سے اور ہمیں باتیں یاد ہیں, بس یہ نام اس طریقے سے زبان پر تھے. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، میں جوہانسبرگ گیا تب میرے اوپر عجیب و غریب کیفیات تھیں، گو کہ مضافات میں اور بھی جگہوں پر گیا، وہ نام میں نے پہلے نہیں سنے تھے، بہت سے احباب ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ یہاں بھی مولانا آئے تھے اور ہمارے ہاں بھی ٹھہرے تھے، اور میں اپنا 15-16 دن کا یہ سفر جو بڑا مصروف گزرا ہے، الحمدللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ آج آپ حضرات کی خدمت میں پہنچا ہوں، اور اب اس ڈربن کے نام کی وجہ سے آج پھر میری وہی کیفیات ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے بزرگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو یقیناً میرے والد محترم سے ضرور فیضیاب ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور میرے والد سمیت جتنے حضرات بھی مرحومین ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند کرے۔ اس مشہور جگہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری ملاقات دین کے عنوان سے ہوئی ہے، عنوانات تو بہت سے ہیں لیکن دین اور مذہب کا عنوان جو ہے یہ بڑا فائدہ مند ہے، اور میں نہیں کہتا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے کلام سے سمجھ میں آئے گا، فرمایا کہ میری زیز کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیز کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ پیری نہ طفلی نہ اس میں جوانی، میری زیز کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ پیری نہ طفلی نہ اس میں جوانی، جو کچھ ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ہے وہی میری کل زندگانی۔ اگر ساری زندگی پر ہم اور آپ دیانتداری سے نظر ڈالیں تو خدا کی قسم الزام لگانے کی بات نہیں ہے، دیانتداری سے اگر دیکھیں تو خود ہم کہیں گے کہ ہم تو ساری زندگی کو ضائع کر بیٹھے ہیں، یہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی شان رحمت ہے، شان فیاضی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی اس طریقے پر قبول فرماتے ہیں جیسے قبول کرنے والے کی شان ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ نے مجھ کو بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، آپ نے مجھ کو بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مجدہ رحمت سنایا میں تو اس قابل نہ تھا، اور فخر کرتا جوتیوں میں بھی اگر ملتی جگہ، فخر کرتا جوتیوں میں بھی اگر ملتی جگہ، اپنے پہلو میں بٹھایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں اور آپ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں اور ہمارے بہت سی باتوں پر پردہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر یہ دین رحمت ہے، یہ مایوسی کا درس نہیں دیتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ اگر ساری زندگی میں چند لمحات بھی اللہ کی یاد میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں گزر جائیں اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اسی پر ہمیں یقین ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی لمحات کو ذریعہ نجات بنا لے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دین کے عنوان سے ملنا یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کا ذکر ہے، فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یوں تو پورا قرآن کریم اگر غور کیا جائے تو نازل تو ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے پورے قرآن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو بطور خاص اللہ تعالی نے جس میں ذکر فرمایا، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلات والسلام جب دونوں کے دونوں خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور یہ کام مکمل ہوا تو دعا مانگی. فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک دعا یہ بھی مانگی، فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ایک نبی اور پیغمبر ایسے بھیج دیجئے کہ جو ہم دونوں کی نسل میں ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام، ان سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، پھر 12 بیٹوں کی اولاد چلی. فرمایا کہ یہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے، اور فرمایا کہ یہ حضرت اسحاق سے جو اولاد چلی ہے اس میں تقریباً 24,000 نبی اور پیغمبر آئے. اسی لیے حضرت ابراہیم کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ. لیکن یہ دعا جو مانگی ہے دونوں باپ بیٹوں نے کہ ایسے نبی دیں کہ جو ہم دونوں کی نسل میں ہوں. فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کے ہاں اولاد ذکور تو بہت ہوئیں لیکن نبی اور پیغمبر ایک ہی گزرے ہیں، اور وہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ باتیں تو بہرحال ہمارے ایمان کی جلا اور ایمان کی تازگی کے لیے ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر اس زمانے کے مقابلے کے لیے کہ ہمارے نبی پر کیسے کیسے الزامات اور کیسے کیسے اسلام کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، اگر اس کا بھی یہ ذکر ہو جائے تاکہ جواب ذہن میں رہے. آج یہود اور نصارہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو سب سے آخر میں آئے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ ایسے نبی ہیں کہ ان کی تو ماؤں میں اگر دیکھیں تو ایک ماں جو ہے وہ تو باندی اور کنیز ہیں. تو باندی اور کنیز کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ بلا نبیوں میں افضل کیسے ہو گئے؟ نعوذ باللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ یہود اور نصارہ یہ بڑی اسٹڈی کرتے ہیں اسلام کی. شاید مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں اتنا علم نہ ہو جتنا یہود اور نصارہ کو علم ہے، لیکن بس فرق یہ ہے، فرمایا کہ یہود اور نصارہ جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی حیثیت ہوتی ہے چور کی. کیسے؟ فرمایا کہ بادشاہ کے خزانے میں، شاہی خزانے میں ایک شخص چوری چھپے داخل ہوتا ہے اور نظر بچا کے خزانے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، پکڑا نہ جاؤں، یہ نہ ہو جائے. لیکن فرمایا کہ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو بادشاہ کا مہمان ہے، معزز ہے، مکرم ہے، بادشاہ یہ کہتا ہے ان کا پورا پورا اکرام کرو، یہ میرے بلائے ہوئے مہمان ہیں. اور جب سارے گویا لوازمات پورے ہو جائیں تو بادشاہ کہتا ہے آئیے میرے شاہی خزانے کا بھی معائنہ کیجئے، اور یہاں آئیے جو چاہے لے لیجئے. فرمایا کہ یہ جو دوسرا مہمان ہے اور یہ شاہی خزانے تک آیا ہے، یہ ایسا ہے جیسے مومن اور مسلمان قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. یہود اور نصارہ قرآن کو پڑھتے ہیں چوری کی نیت سے، اور اہل ایمان قرآن حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ آؤ اور آ کے یہاں سے موتی لے جاؤ. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہود کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تو ایک ماں کنیز ہے، یہ کیسے افضل الانبیاء ہے؟ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بے اہلیہ ہیں حضرت حاجرہ، ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کنیز نہیں ہے، باندی نہیں ہے. حضرت حاجرہ جو ہیں شہزادی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، اتنے رشتے ان کے آئے ہیں لیکن سب کے سب انکار کر دیے گئے، نہیں یہ ان کے مرتبے کا نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پیغام پہنچا ہے تو قبول کر لیا گیا. معلوم ہوا اصل میں اسی رشتے کا انتظار تھا. حضرت ابراہیم کے شایع نشان حضرت حاجرہ تھیں، اور حضرت حاجرہ کے شایع نشان حضرت ابراہیم تھے. لیکن مغالطہ یہاں سے لگتا ہے، اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ پہلا نکاح کرنے کے بعد جتنے بھی نکاح کیے جائیں گے وہ سب کی سب بیویاں جو ہیں وہ پہلی عورت کی ماتحت ہوں گی. تو ماتحت ہونا کوئی کنیز ہونا تھوڑی ہے، ماتحت ہونا کوئی ملازمہ ہونا تھوڑی ہے. یہ تو دستور اور رواج کے مطابق ماتحت ہیں، ورنہ حضرت حاجرہ کا مقام جو ہے وہ تو شہزادیوں سے بڑھ گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ کہاں سے بات نکال کے لائے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سید الانبیاء کیسے ہیں، یہ افضل الانبیاء کیسے. خیر میں نے عرض کیا ایک ذکر تو قرآن کریم میں یہ ہے کہ دعا مانگی گئی کہ اے اللہ ایک نبی ایسے بھی بھیج دیجیے. علماء نے لکھا ہے کہ 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی ہے. یہ بھی ایک تعلیم ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو تھک گئے دعا مانگتے مانگتے، پتہ نہیں المیہ سن ہی نہیں رہے ہماری. اندازہ لگائیے، نبی کی دعا، دو نبیوں کی دعا، اور دونوں نے بھی وہ کام کیا ہے، کتنا عظیم الشان. اور دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ 2500 سال کے بعد. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک میں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2500 سال کا فرق ہے، فاصلہ ہے. 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہو گئی. فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آج یہ دعا قبول ہو گئی ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسے رسول آ گئے، تشریف لے آئے اہل ایمان کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دعا مانگی تھی جب، قبول ہوئی اب. خیر میں نے عرض کیا ایک بات اور بھی سن لیجئے، ایک جگہ ذکر اور بھی ہے، اور یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ قرآن کریم عمل کے لیے اترا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی کیا ہر آیت پہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں. مثال کے طور پہ ربنا وبعث فیہم رسولا پہ عمل نہیں ہو سکتا. کیا آج کوئی شخص یہ کہے جی میں نے یہ مسجد بنائی ہے میں بھی دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ ایک رسول بھیج دے میری اولاد؟ یہ آیت اس لیے تو نہیں ہے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی اور پیغمبر جن کی دعا کی تھی وہ آ گئے, تو کیا آج اس آیت پہ کوئی عمل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کیا ہم نبی اور پیغمبر بھیج سکتے ہیں؟ کہیں نہیں. معلوم ہوا کہ یہ آیتیں قابل عمل تو نہیں ہیں, قابل تلاوت ہیں, ثواب کا ذریعہ ہے. پورا قرآن ثواب کا ذریعہ, لیکن عمل کے لیے بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ہاں عمل کیجئے. ایک آیت ہے اور وہ بھی خاص ذکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. معلوم ہوا کہ اس آیت میں پتہ چلے گا یہ ہے عمل کے لیے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ وہ دو آیتیں بھی ذکر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن بس وہ ذکر خیر ہی تھا, عمل کی اس میں گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ آیت بھی ذکر خیر کے طور پر تو ہے, لیکن فرمایا کہ اس آیت میں پورے قرآن کا نچوڑ آ گیا. معلوم ہوا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں عاشق جب ہی کہلائیں گے کہ جب آپ اس آیت کے مطابق قرآن کی تصویر بن جائیں, قرآن اور حدیث پر عمل ہو جائے. یہ بات بیچ میں آ گئی. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور تم ہی میں سے آئے, جس کا مطلب یہ ہے فرمایا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک نبی اور پیغمبر کو بھیجا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی بڑی حکیمانہ شان ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے. بہرحال میں اصل میں اس کے اس پہلو پر عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ انفسکم کو ایک طریقہ اور بھی ہے پڑھنے کا, انفسکم. فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. قرآن میں تو ہے انفسکم, لیکن اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس طریقے پر بھی, انفسکم. انفس جمع ہے, انفس کے معنی ہے نفیس, عمدہ. اس لیے کہ نفس کے معنی ایک ذات اور نفوس اس کی جمع. اور فرمایا کہ ایک لفظ آتا ہے نفس, اس کے معنی ہے سانس. فرمایا وہ ہے انفاس اس کی جمع. لیکن یہ ہے فرمایا نفیس سے یہ بنا ہے اور اس کے معنی ہے عمدہ, بہترین. اب ترجمہ سنیے. یقیناً تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جو سب سے اعلی, سب سے نفیس اور سب سے عمدہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسی امت بنایا ہے کہ ہمارا دامن وابستہ کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا کہ نفیس اور عمدہ کے کیا معنی؟ اللہ نے آپ کو جو نسب عطا فرمایا, یہ نسب سب سے اعلی ہے. اور یہ تو دعویٰ ہے, دعویٰ بلا دلیل کے اگر پیش کر دیا جائے تو بعض اوقات لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جی بس سن لیا, ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی, باقی ابھی اطمینان نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا نسب سب سے اعلی ہے. کیسے؟ خود آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ سے لگا کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک, اور میری والدہ آمنہ سے لگا کر حضرت حوا تک, جتنے بھی تعلق زن و شوکے اور میاں بیوی کے قائم ہوئے ہیں, یہ بالکل صحیح اور جائز طریقے پر قائم ہوئے ہیں. میرے دوستو اور بزرگو، یہ کسی پر الزام لگانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم بھائی ہماری صورتحال کیا ہے، اسلام نے اس کا مکلف بھی نہیں بنایا کہ ہر شخص جو ہے وہ بیٹھ جائے کہ جی میں ذرا نسب پہ غور کر رہا ہوں کہ یہ میرا نسب صحیح ہے یا غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن آپ نے یہ بات فرما دی اور یہ فرمانا آپ کا اس درجے کا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری زبان ہلتی نہیں ہے جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہو جائے. فرمایا یہ جو کہا جا رہا ہے یہ اللہ تعالی نے آپ سے کہلوایا ہے. یہ حقیقت ہے کہ نسب اس سے اعلی نسب ہو سکتا نہیں، پاکیزہ نسب. آپ نے دیکھا نفیس اور عمدہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نسب سب سے اعلی. پھر جو خاندان اور قبیلہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خاندان سب سے اعلی. آپ کہیں گے کہ صاحب وہ کیسے؟ وہ قبیلہ اور خاندان اس لیے اعلی ہے، بنو ہاشم قریش اعلی ہونے کی دلیل یہ ہے، انسانوں کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے آج تک اور قیامت تک یہ بات ثابت رہے گی. فرمایا کہ دنیا میں ہر قبیلہ ہر قوم شاید کبھی نہ کبھی کسی کی غلام بن کے رہی ہو، لیکن یہ بنو ہاشم اور یہ قبیلہ قریش جو ہے یہ کبھی کسی کا غلام نہیں بنا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ نے ایسا اعزاز رکھا ہے کہ ہمیشہ سرداری ہی سرداری رہی، غلامی نام کو بھی نہیں تھی، اور یہ غلامی اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے. یہ ایک داغ بھی ہے اور ایک مصیبت بھی ہے. دنیا میں ایسی بھی قومیں ہیں کہ جو پہلے غلام تھیں بعد میں سرداری مل گئی، انہوں نے اپنی سرداری کی قدر کر لی تو سرداری باقی رہی، لیکن ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے قدر نہیں کی تو پھر واپس غلامی میں چلے گئے. اور یہ اللہ کا نظام ہے، نعمت کی قدر اگر نہ کی جائے تو بس یاد رکھیے اللہ تعالی نعمت کو چھین لیتے. اور آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. کسی نے کہا اور سچ کہا، فرمایا کہ سنو ایسا کنان باغ گیتی، گیتی کہتے ہیں زمین کو، اے زمین میں رہنے والوں ذرا سنو، سنو اے ساکنان باغ گیتی صدا کیا آ رہی ہے آسمان سے. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو آ نہیں رہی. فرمایا کہ تم پندار کے این زمزم بے ساز ہست، تم پندار کے این زمزم بے ساز ہست، گوش نزدیک لبم آر کے آواز ہست. یہ نہ سمجھنا کہ آواز نہیں ہے، لاؤ اپنا کان قریب تو آواز آئی. بہت سے صوفیہ اور اللہ والوں نے حلف اور قسم کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ خدا کی قسم اگرچہ ہم اس وقت میں موجود نہیں تھے جب عہد الست ہوا ہے، اور گویا اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے اور یہ قوم سے عہد لیا پوری اپنے بندوں سے، لیکن فرمایا کہ اس وقت کی جو گونج اور آواز ہے وہ ہم آج تک سن رہے ہیں. اندازہ لگائیے ہم تو بھول گئے. فرمایا کہ ہاں الستو بربکم قالو بلا. اللہ تعالی نے کل بنی ارواح آدم کو اپنے دست مبارک میں لیا ہے اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں؟ اور پھر سارے ارواح بنے آدم نے سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. لیکن ہم تو بھول گئے، ہمیں تو یاد بھی نہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ, ہم تو خیر الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن غیر مسلم بھول گئے, یہ عہد تو ہوا ہے. لیکن فرمایا کہ آواز اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں, سننے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے حقیقت کے کان استعمال کیجیے. فرمایا کہ سنو ایسا کہ نانے باغ گیتی صدا کیا آ رہی ہے آسمان سے, کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے جو کبھی غلامی کے دن ہمیں دیکھنے پڑ جائیں, خدا کی قسم آزادی کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ نے ایک لمحہ بھی دیا ہے, یہ بہت بڑی نعمت. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور قبیلہ جو ہے ساری عمر کبھی کسی کا غلام نہیں بنا, ہمیشہ سرداری ہی رہی گی. تو معلوم ہوا کہ انفس کے معنی یہ بھی ہیں کہ آپ کو اللہ نے خاندان بھی سب سے اعلی عطا فرمایا. اور فرمایا کہ اللہ نے وہ مقام کے جس مقام پر آپ کو بھیجا ہے دنیا میں روئے زمین پر, اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے. فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکم وہدا للعالمین. قرآن کریم میں ایک اور بھی مسجد کا ذکر ہے, بیت المقدس, مسجد اقصا. اور اگر آپ یہ حساب لگانا چاہیں کہ مسجد حرام پہلے بنی یا مسجد اقصی پہلے یا بعد میں, تو اس کی ترتیب سے اندازہ ہوگا. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. فرمایا کہ مسجد حرام بیت اللہ کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی ہے. وہ قبلہ اول تو ہے لیکن بہرحال گھر دوسرا ہے, سب سے پہلا گھر یہ ہے. اور ایک اور بھی فرق ہے, فرق یہ ہے کہ مسجد اقصا کا ذکر جہاں آیا, فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله. مسجد اقصا اور بیت المقدس وہ ہے کہ جس کے برکتیں ماحول میں چاروں طرف ہیں, باہر باہر ہیں. مسجد اقصا کے باہر باہر برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور مسجد حرام, فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین. اور بیت اللہ اور مسجد حرام کی شان یہ ہے کہ اس کے باہر بھی برکتیں ہیں, اندر بھی برکتیں ہیں. اللہ نے وہ مقام اپنے نبی اور پیغمبر کے لیے رکھا ہے کہ جس میں گویا جس سے اعلی اور جس سے بہتر مقام ہو سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی طریقے پر ایسی ایسی گویا عمدہ باتوں سے نوازا ہے. آپ کو اللہ نے خاندان دیا تو نفیس, اور اللہ نے مقام ولادت اور پیدائش کی جگہ رکھی وہ نفیس. پھر اسی طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے نبوت کا, نبوت کسی وقت بھی زائل نہیں ہوتی اور کسی وقت کے لیے موقوف نہیں ہوتی. چالیس سال میں اللہ نے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا ہے, لیکن معنی یہ ہے نبی تو آپ پہلے بھی تھے. جیسے سورج نکلتا ہے مشرق سے تو نکلنے والی ٹکیا کیا کہلاتی ہے؟ سورج. پھر ایک گھنٹے کے بعد وہ اوپر آ جائے تب کیا کہلاتا ہے؟ سورج. پھر اور اوپر آئے پھر کیا کہیں گے؟ تو بھی سورج. نصف النہار پہ آ جائے تب سورج, غروب ہونے لگے تب سورج. فرمایا کہ طلوع آفتاب کے وقت سے جو ٹکیا نکلی ہے سورج کی, اس کو آپ نے سورج ہی کا نام دیا ہے, لیکن سورج سے جو فائدے حاصل کرنے ہیں وہ نصف النہار کے وقت میں ہوں گے. فرمایا کہ سورج سے فائدہ آپ کو کب ہوگا, کپڑے کب سوکھیں گے؟ جب نصف النہار پہ آئے گا. کھیتیاں کب پکیں گی؟ جب نصف النہار پہ آئے گا. فرمایا کہ آپ نبی تو پہلے بھی تھے, لیکن کارہائے نبوت اور آپ سے نبوت کے جو کارنامے اور کام لیے جائیں گے وہ اللہ نے 40 سال پہ رکھے. 40 سال کے جب آپ ہو گئے, غار حرا میں وحی آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اب نبوت کے لیے عملی میدان میں اتار دیا. اب آپ تبلیغ فرما رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمانہ سب سے اعلی اور بہتر ہے. کیسے؟ دیکھیے, انسانیت کی ولادت حضرت آدم کے ساتھ ساتھ ہوئی. حضرت آدم کا جو زمانہ ہے یہ انسانیت کا اور دنیا کا بچپن ہے, طفولیت. طفولیت اور بچپن کے زمانے میں جو علم دیا جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, الفابیٹس کہ صاحب یہ 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 فلانی. فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم کو نام, چیزوں کے نام دے دیے گئے. اور پھر دنیا کی تاریخ بڑھتی چلی گئی, عمر بڑھتی چلی گئی. یہ عالم شباب میں اور جوانی میں جب آئی ہے تو قوم عاد اور قوم ثمود کا زمانہ ہے. جوانی کے عالم میں معاملہ بدل جاتا ہے, بچے پہ پیار آتا ہے اور جوان کے ساتھ ذرا سا سنجیدگی سے چلتے ہیں. ایک بچہ باپ کی گود میں ہے, اتفاق سے باپ کے داڑھی بھی ہے. آپ کے ہاں تو اتفاق سے تو کہنا بھی نہیں چاہیے, ماشاءاللہ سبھی کے داڑھی ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ کراچی میں نکاح پڑھانے چلا گیا, ڈیفنس کے علاقے میں ماڈرن لوگ رہتے ہیں. خیر وہ مجھے لے گئے, میں چلا گیا گھر میں. وہاں پر وہ چھوٹی سی گیدرنگ تھی, تو میں جب نکاح پڑھانے گیا, اندر داخل ہوا تو ایک بچہ رو رہا تھا زور زور سے, بڑا چلا چلا. تو کسی بڑی عورت نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کوئی پیٹ میں درد ہے, کوئی اور بات؟ کہنے لگی نہیں, وہ مولوی صاحب کو دیکھ کے ڈر رہا ہے. اندازہ لگا مولوی صاحب جو ہیں وہ ڈرانے والی چیز ہے. اور کیوں نہ ڈرے؟ ارے بھائی, اس بچے نے نہ باپ کے داڑھی دیکھی, نہ چچا تایا کے دیکھی, نہ دادا کے دیکھی, نہ نانا کے دیکھی. جب اس نے کسی کی داڑھی دیکھی نہیں, آج یہ کوئی نئی مخلوق گھر میں گھسا. کہہ رہی ہے کہ وہ مولوی صاحب کو دیکھ کے ڈر گیا. تمہیں پتا نہیں, افریقہ میں تو مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کے لوگ لے جاتے ہیں, اور یہاں تمہارا یہ حال کہ مولوی صاحب کو دیکھ کے ڈر گیا. افسوس کا. خیر میں نے عرض کیا کہ وہ بچہ جو تھا وہ کوئی باپ کی گود میں تھا. تو بچے پر پیار آتا ہے. بچے نے باپ کی داڑھی پکڑ لی, باپ کچھ نہیں کہتا. تھوڑی دیر میں تماچا بھی مار دیا باپ کے, تو اس نے لے کے ہاتھ چوم لیا. نوجوان صاحبزادے دیکھ رہے تھے, کہنے لگے کہ مجھے تو آج پتا چلا کہ ابا کی فیورٹ ڈش کیا ہے. انہوں نے سوچا کہ میں بھی یہی کام کروں. بس وہ جو آگے بڑھے تو باپ نے ایسی قہر آلود نگاہوں سے دیکھا, کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہاتھ اٹھاتا ہے. ارے صاحب, ابھی ابھی میرے بھائی نے یہ کام کیا, چہرے پر آپ کے تماچا مارا, تو آپ نے چوم لیا, مجھ سے کیا اختلاف ہے؟ ارے ظالم, تجھے پتہ نہیں ہے یہ بچہ ہے. بچے کی ہر ادا پہ پیار آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جوانی میں تقاضے بدل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون کو خوب سزائیں دی ہیں. ذرا ذرا سی ان کی سرکشیوں پر ان کے اوپر عذاب آ گئے. فرمایا کہ والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یس الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. تو معلوم ہوا کہ آج انسانیت جوانی میں آ گئی ہے تو اللہ تعالی کا طرز بدل گیا. فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے ہیں تو دنیا اپنے بڑھاپے میں داخل ہو گئی، اور بوڑھے آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں. ان کو سب سے آگے آگے رکھتے ہیں، بھائی یہ ہمارے بڑے ہیں، بھائی ان کو گزرنے دو، بھائی ان کو بیٹھنے دو. فرمایا کہ بڑھاپے میں کام کم سے کم لیا جاتا ہے، اجر پورا دیا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس وقت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا زمانہ وہ ہے کہ جب انسانیت جو ہے وہ یونیورسٹی میں پہنچ گئی. حضرت آدم کے زمانے میں تو صرف نرسری میں تھی. آج معلوم ہوا کہ آج علم ہی علم چاروں طرف. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے، معجزے تو بہت سے دیے لیکن سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم. فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ آپ کا زمانہ جو ہے خالصتاً علمی زمانہ ہے. علم کے ذریعے سے اسلام پر اعتراضات ہوں گے، علم کے ذریعے سے حملے ہوں گے، علوم کے ذریعے سے مقابلے ہوں گے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا وہ بھی سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ اس زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. اس زمانے میں جو مخالفتیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ درختوں میں چیر دیا اور کوئی تکلیف پہنچا دیا، وہ صرف یہ ہے اپنے علم کے ذریعے سے اعتراض. علامہ اقبال کا ایک شعر سن لیجئے، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا کہ سپاہ تازہ برانگیز مز ولایت عشق. بھائی عاشقوں کی فوج تیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اہل عقل جو ہیں یہ بڑے سرکشی پہ آمادہ ہیں. اب آپ دیکھیے عقلیں کس سے تیز ہوتی ہیں، جو پڑھ لکھ جائے. پڑھنے لکھنے والے جو ہیں یہ اگر بس اللہ ہی بچائے ان کے بوال سے. فرمایا کہ یہ پڑھ لکھنے کے بعد جو عقلوں میں تیزی آئی ہے یہ بغاوت کرنے لگی اللہ سے، اور وہ علم معتبر نہیں ہے، اور وہ علم کا مقام نہیں ہے کہ جس علم کے ذریعے سے گویا انسان اللہ کے وجود ہی کو ماننے سے انکار کرتے اور اللہ کے احکام میں مین میخ نکالے اور چوں اور چرا کرے. معلوم ہوا عاشقوں کی فوج بناؤ، مقابلہ کرنا ہے اہل عقل کا. فرمایا کہ سپاہ تازہ برانگیز مز ولایت عشق، سپاہ تازہ برانگیز مز ولایت عشق، در حرم خطرے از بغاوت خیر دست. حرم کو خطرہ ہے عقل سے، اور یہ عقل جو ہے یہ سب سے زیادہ اصل میں باغی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے. بہرحال جو زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز جو عطا فرمائی ہے بس وہ اعلیٰ اور نفیس درجے کی عطا فرمائی ہے. یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. نبوت کی شان یہ ہے پہلے نبی جو آتے تھے وہ خاص خاص علاقوں کے لیے اور خاص خاص جگہوں کے لیے، خاص خاص زمانوں کے لیے آتے تھے، اور آپ کی نبوت کی شان یہ ہے آپ کل بنی نوع انسان کے لیے، روح زمین کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کا اگر انفس کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو گویا بہت سے پہلو نکلتے ہیں جس میں اللہ نے آپ کی نفاست، آپ کی عمدگی، تعلیمات کی نفاست دیکھیے۔ آج دنیا میں آپ کی تعلیمات سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں ہے، ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ 1400 سال کے بعد بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو خدا کی قسم ایک انقلاب ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے نبی اور پیغمبر کے طور پر دنیا میں بھیجا، آپ نے، آپ کے ذریعے سے قرآن مل گیا، اور پھر گویا حدیثیں آپ نے ہمیں پیش کر دی، اور یہ سارا کا سارا دین مکمل ہو گیا۔ ایک بات کہہ کے بس میں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طور طریقے بھی کبھی کبھی دیکھیے، بعض چیزیں صرف حضور کے ساتھ خاص ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ دنیا میں بڑے سے بڑے مقام اور مرتبہ رکھنے والے اپنی اہلیہ اور بیوی سے کہتے ہیں، دیکھو بھائی یہ میرے کچھ راز ہیں، یہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ ٹھیک ہے، بیوی بیچاری چھپاتی ہے ہر بات کو۔ یہی وجہ ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ ساری دنیا بزرگوں کے ہاتھ چومتی ہے لیکن بیوی معتقد نہیں ہوتی۔ ایک بیچارے اللہ والے بزرگ تھے، بیوی جو تھی ان کی معتقد نہیں تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اعتراض کرتی۔ تو خیر وہ ایک، وہ بیچارے سیدھے، ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ اچھا بھائی میں ذرا اس کو کوئی اپنا کارنامہ ہی دکھا دوں، تو وہ گئے اور جا کے کیا انہوں نے کام کیا کہ ہوا میں اڑنے لگے، اور انہوں نے اپنا وہ فلائی زون بھی گھر ہی بنایا، شہن کے اوپر اڑ رہے تھے۔ تو بیوی نے جو دیکھا تو پہچانی نہیں اڑتے ہوئے کو، سوچنے لگی کاش میرا شوہر ہوتا تو میں دکھاتی، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ وہ تھوڑی دیر میں اپنی پرواز مکمل کر کے آئے، کہنے لگی کہ اگر کچھ دیر پہلے آتے تو میں تمہیں دکھاتی کیسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو وہ بیچارے ہنس کے مسکرا کے کہنے لگے کہ میں ہی تھا وہ۔ کہنے لگے اچھا آپ تھے، تبھی میں دیکھ رہی تھی ٹیڑھے ٹیڑھے، اڑان بھی کچھ غلط تھی۔ یعنی حالت یہ ہے کہ پہلے تو سمجھ رہی ہے کہ یہ واقعی کوئی اللہ والا ہے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو میرا ہی شوہر نکلا، کہتی ہے کچھ ٹیڑھے ٹیڑھے ہو رہے۔ خیر معلوم ہوا کہ بیویاں معتقد نہیں ہوتی۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلی ہے، آپ اپنی بیویوں سے فرماتے ہیں جو کچھ تم نے میرے اندر دیکھا ہے، میری باتوں کو تم نے سنا ہے، یاد رکھنا کوئی بات چھپا کے نہ رکھنا، امت کے سامنے رکھ دینا۔ اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ کس کا کردار ہو سکتا ہے اور کس کا مقام ہو سکتا ہے۔ دنیا میں شاید ہر شخص اپنی بیوی کو رازدار بناتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے میں بھی فرما، اور میں میری ذات ہی اصل میں ایک نمونے کے لیے آئی ہے، لہذا میری کوئی بات جو ہے وہ چھپانے کے قابل نہیں ہے، ہر ہر بات کو امت کے سامنے رکھ دینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے نبی کی اگر ہم اور آپ قدر نہ کر سکیں تو خدا کی قسم یہ بڑی محرومی ہے۔ یوں تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن یہ کہ اپنے نبی کی یہ شان سن کے ہمیں اور آپ کو سب کو اصل میں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شامل کریں گے، انشاءاللہ اس سے بہتر کوئی اصل میں راستہ نہیں ہے۔ بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھیں، میں بہت زیادہ محظوظ ہوا آپ حضرات سے مل کے، اور مجھے اندازہ ہے کہ اللہ نے اسی نسبت سے آج بھی اس تعلق کو قائم رکھا ہے۔ میں آپ سب حضرات کا ممنون ہوں کہ مجھے اس ڈربن جس کا مجھے نام یاد تھا، آج الحمدللہ یہاں حاضری ہوئی۔ میں تو بلکہ یہ سوچ رہا تھا کہ ڈربن کی میرے ذہن میں جو اصل میں تشریح آئی وہ یہ ہے, ڈر کے معنی تقوی. اگر آپ ڈر پیدا کر لیں تو متقی بن جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے ڈر متقی بن. معلوم ہوا اللہ نے آپ کو شہر بھی ایسا دیا ہے کہ ذرا سی اس میں اگر یہ تھوڑی سی ترمیم کر دیں تو اللہ نے گویا ڈرنے کا بھی آپ ہی کے اندر مادہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ پورے ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کو دین کے لیے قبول فرمائے. میں وہ ذکر کے اشعار پڑھ دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ وہ ورد کر لیجئے. اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارا ایک عمل ہے جو قبول فرما لے. درود شریف پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں, یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں, مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت, مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت, خلق سے میں بیزار ہوں, خلق سے میں بیزار ہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں, ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا, ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا, تیرا مگر ہوشیار رہوں, اب تو رہے بس تادم آخر برد زبان اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ. سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ, سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ, باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے کا, کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ, کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ, اور خارو گلو افلا کو کواکب, خارو گلو افلا کو کواکب, کو دریا مہرو ماں, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ, نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ, اور اے میرے مولا میری مدد کر, اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ, چاہتا ہوں میں تیری پناہ, مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح, مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح, اور تو بھی مگر غفار ہے یا رب, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ, بخش دے میرے سارے گناہ, اور اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے. اے اللہ یہ رسمی مجلس نہیں ہے، یہ خالصتاً تیرے عشق اور محبت میں جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما. اے اللہ ہم عمل میں بے شک پیچھے ہیں، لیکن اے اللہ آپ نے جذبہ ہمیں خوب دیا ہے، اے اللہ اسی جذبے کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہم بہت سی پریشانیوں میں ہیں ان کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں عافیت اور سکون عطا فرما. اے اللہ ہماری نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنی میں عقیدت اور محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں سچے عاشقوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے، اے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما لے، بارگاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج رکھ لیکن کسی غیر کا محتاج نہ بنا. اے اللہ چلتے ہاتھ پیر ایمان کے ساتھ دنیا سے واپس بلا. اے اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگ اس وقت شامل ہیں ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنا. اور یہ جتنی بھی دعائیں امت کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے تبلیغی بھائی جہاں جہاں بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہماری تبلیغی جماعت کے حضرات کی حفاظت فرما. اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما لے، پوری امت کو یہ جذبہ عطا فرما دے، روح توحید عطا فرما، روح تبلیغ عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما. اے اللہ جنوبی افریقہ کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ان کو مقام اور مرتبہ ہمیشہ سے دیا اسی کو برقرار رکھ. ان کے نوجوانوں کو دین کا سپاہی بنا. اے اللہ بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جہاں بچوں سے انہیں گلا شکوا ہے. اے اللہ ان بچوں کو بھی دین کی چاہت عطا فرما اور دین میں اللہ تعالیٰ ان کو لگا دے. اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ اسامہ بن لادن کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ انہیں عالم اسلام کے لیے قبول فرما. اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما. اللہ تعالیٰ طالبان کی مدد فرما. دعا کیجئے ہمارے جتنے حضرات بھی خیر خیرات میں کام میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے عمل کو قبول فرما. اے اللہ یہاں کے تاجر بھائیوں کے مال کی اور ان کے گویا کاروبار کی حفاظت فرما. ہماری سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. میری بچی کے لیے بھی فون پر معلوم ہوا تھا اسے بخار ہے، اس کے لیے حسبہ نام ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.